السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر پروگرام جہاں کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ تصور امام اور سلمان دروالی ہمارے انجینئر ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلے پاکستان کے اندر انتخابات کا موسم ہے، تو سیاست میں اور انتخابی عمل سے متعلق کئی ایک جو ڈیولپمنٹس ہیں، پیش رفت ہیں ہمارے سامنے، ان پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلا تو اہم فیصلہ ہے کہ سامنے آیا ہے کہ پاکستان کی فوج کو پولنگ اسٹیشن کے اندر اور باہر سیکیورٹی کے نقطۂ نظر سے تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس پہ بعض تحفظات بھی سامنے آ رہی ہیں، اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ ساتھ ساتھ ہم آپ کو آپ کے اس سیگمنٹ میں یہ بھی بتائیں گے کہ انتخابات میں دھاندلی کیا ہوتی ہے۔ ہر بار انتخابات کے بعد یہ سنا جاتا ہے، اگر دھاندلی ہے تو وہ کیا چیز ہوتی ہے، اور انتخابی عملہ ہو یا پھر اعلیٰ سرکاری عہدیدارے ہوں، وہ کس طرح سے انتخابی عمل پر اثر انداز ہوتے ہیں، یہ ہم آپ کو بتائیں گے آج کے اس پروگرام میں۔ اور پھر یہ کہ اسی سیگمنٹ کے اندر ایک بڑا ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ آئی ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے انتخابات سے پہلے، یہ بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے ضمن میں دیکھی جائے، سو اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے۔ پروگرام کا ہمارا جو دوسرا حصہ ہوگا، اس میں بات کریں گے کشمیری علیحدگی پسند اور پاکستان، وہ خیر مقدم کر رہا ہے اقوام متحدہ کی اس رپورٹ کا جو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق سے متعلق ہے، جبکہ بھارت اس رپورٹ کو جانبدارانہ اور کمزور معلومات کے اوپر بنیاد رکھنے والی ایک رپورٹ قرار دیتے ہوئے مسترد کر رہا ہے۔ پروگرام کا ہمارا تیسرا سیگمنٹ، امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو، ان کا شمالی کوریا سے متعلق ایک بیان کے مکمل، ایک جو نیوکلرائزیشن ڈی نیوکلرائزیشن ہے اس خطے کی، اس سے پہلے سینکشنز میں یا شمالی کوریا پر پابندیوں میں کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ آخر میں اگر ہمارے پاس وقت ہوا تو ہم بات کریں گے اسپورٹس پہ، کرکٹ پہ۔ ایک تو یہ کہ پاکستان نے T20 سیریز دو میچوں کی اسکاٹ لینڈ کے خلاف اس میں کلین سویپ کیا ہے، دوسرا ایک نئی کرکٹ ٹیم ٹیسٹ کرکٹ کی دنیا میں قدم رکھ رہی ہے، اور وہ ہے افغانستان کی ٹیم۔ افغانستان کے لیے آج یہ بڑا دن ہے، سو یہ ہمارے موضوعات ہیں۔ چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔ سب سے پہلے ذرا بات کر لیتے ہیں کہ انتخابات میں ریگنگ کیا ہوتی ہے، انتخابات میں ریگنگ کیا ہوتی ہے اور دھاندلی کیا ہوتی ہے، سرکاری عملہ اس پہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہم نے بات کی ہے سرور باری صاحب سے، جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں فری اینڈ فیئر نیٹورک کے، ممتاز الیکشن آبزرور ہیں۔ آئیے سنتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اس بارے میں۔ جی باری صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ میں پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا، بہت ہم شور سنتے ہیں، دھاندلی ہو گئی، ریگنگ ہو گئی، مشینری انوالو ہے، منظم دھاندلی یا ریگنگ کیا ہوتی ہے؟
دیکھیے جی، منظم دھاندلی سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ کوئی پورا ایک فریم ورک بنایا گیا ہے، اور اس فریم ورک کے تحت جو پورا عمل ہے الیکشن کا، ڈی لمیٹیشن سے لے کر اور الیکشن رزلٹ تیار ہونے تک، اس میں اپنی مرضی کے رزلٹس حاصل کرنے کے لیے آپ کچھ جو ہے سسٹم ہے اس کو وائلیٹ کرتے ہیں، اور اس کے لیے آپ اپنی مرضی کے جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں، ریٹرننگ آفیسرز ہیں، ڈی آر اوز ہیں، جو ڈسٹرکٹ لیول پر سارا معاملہ دیکھتے ہیں، وہ پھر آپ اپنی مرضی کے لگاتے ہیں تاکہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق الیکشن کی پولنگ بھی کروائیں اور پھر آپ کی مرضی کے مطابق الیکشن رزلٹس بھی اناؤنس کریں۔ یہ کہ کچھ جو ہماری پچھلی پارلیمنٹ میں جو 2017 الیکشنز ایکٹ بنایا ہے، اس میں کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں۔ مثلاً اب لازم ہوگا کہ جو الیکشن رزلٹ ہے ہر پولنگ اسٹیشن سے، وہ رات کے 2 بجے تک لازماً کمپیوٹر کے ذریعے جو ہے الیکشن کمیشن کے پاس جانا چاہیے، اور اس کے علاوہ ہر پولنگ اسٹیشن کا جو رزلٹ ہے اس کے اوپر، فارم کے اوپر ہر پولنگ ایجنٹ سائن کرے گا۔
سر یہ چیزیں تو پہلے بھی، یعنی فارم 14 جو ہے وہ تو پہلے بھی ہوتا تھا، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا ایجنٹ موجود ہو، فارم 40 ہر پولنگ اسٹیشن سے آپ کے پاس ہو، تو ریگنگ کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ الٹیمیٹلی جو ووٹنگ کا دن ہے، اس میں یا اس کی کاؤنٹ میں وہ کیسے پھر فرق ڈال سکتے ہیں، جب آپ کے پاس فارم 14 کی صورت میں عوام نے جو رائے دے رکھی ہوتا،
اس کی ماڈس آپرنڈی یہ رہی ہے کہ آپ فرض کریں 250 پولنگ اسٹیشن ہیں، آپ کوئی 30 یا 40 پولنگ اسٹیشن کے جو فارم 14 ہے وہ نہ دیں پولنگ ایجنٹس کو، اور ان کو کہیں آپ چلے جائیں، تو ان کو آپ نے فارم ہی نہیں دیے، تو نہ ہی کینڈیڈیٹس کو پتا ہے کہ یہ فارم دیے بغیر ہم نے نہیں جانا۔ تو اب یہ جو ہے، ایک تو یہ ہو گیا، اس میں بہتری لانے کے لیے جو قانون میں تبدیلی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اب کوئی بھی فارم، اب اس کا 14 کا نام ہو گیا 45، 45, जो फॉर्म 45 है वो एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा जब तक कि उसके ऊपर पोलिंग एजेंट्स जो वहां पर मौजूद हैं, जिनका रिकॉर्ड मौजूद है, उनके दस्तखत नहीं होंगे। तो एक तो उसमें ये बेहतरी लाई गई है, तो इसलिए इस दफा इम्कान इस चीज का बहुत ज्यादा है कि पोलिंग वाले दिन और पोलिंग के जो रिजल्ट आएंगे उसमें शायद धांधली का इम्कान कम है। ये इम्कान बहुत ज्यादा है कि बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस बहुत अरसे से पार्लियामेंट में बैठे हुए थे उनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, वो स्क्रूटनी का अमल बहुत रिगरस हो गया है और बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद जो स्क्रूटनी के अमल से ही बाहर निकल जाए। लेकिन ये कि जाहिर है जो हम लोग पोलिंग को ऑब्जर्व करते हैं, इलेक्शन के पूरे अमल को ऑब्जर्व करते हैं, तो अभी तक हमने जो 130 डिस्ट्रिक्ट में हमारे लोग हैं, 1000 से ज्यादा हमने पॉलिटिकल पार्टी वर्कर्स के इंटरव्यू किए हैं और ऑफिस बेयरर्स के, तो 90% के करीब जो पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिस बेयरर्स हैं उनका ख्याल है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है और अभी तक का जो अमल है उसमें कोई खास किसी की हमायत या मुखालफत नहीं हो रही।
अब ये जो तबादले हुए हैं इसका मतलब ये है कि अगर तबादले ना होते तो फिर ये लोग, ये आला अहदेदार कैसे असरअंदाज होते और जो नए लोग आए हैं वो के इस बात का कैसे यकीन किया जाए कि वो असरअंदाज नहीं होंगे, या सिस्टम के अंदर इसका मतलब है कहीं ना कहीं गुंजाइश मौजूद है कि आला अहदेदार उस पर असरअंदाज हो सकते हैं?
बिल्कुल होते हैं जी, पाकिस्तान में ये तो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि पाकिस्तान में जो लोग जो हैं वो आला अहदेदार हैं, ऊपर बैठे होते हैं, वो नीचे वालों को फोर्स करते हैं कि वो अनलॉफुल काम करें, गलत काम करें। लेकिन इस वक्त जो सूबाई केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं वो भी सब पार्टियों की मर्जी से बनी है।
कोई चीफ सेक्रेटरी, कोई आईजी, अगर वो असरअंदाज होना चाहे, जैसे आपने फरमाया कि वो नीचे कहते हैं कि गलत काम करें, तो वो गलत काम किस नौयत के होते हैं जो नतायज को मुतासर करते हैं?
देखिए दो तीन चीजें, एक तो ये है कि अगर मेरा आईजी है पसंद का तो मैं अपनी पसंद का चाहूंगा कि मैं एसपी लगवा लूं, जो इंचार्ज है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसको मैं अपनी मर्जी का डीसी लगवा लूं, अपनी मर्जी का मैं असिस्टेंट कमिश्नर वहां लगवा लूं, और अपनी मर्जी का मैं आरओ लगवा लूं, अपनी मर्जी का मैं डीआरओ लगवा लूं, और मैं फिर कहूं कि कम अज कम 20 से 25 जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो मेरी मर्जी के लगा दिए जाएं, असातिज़ा मेरी मर्जी के पटवारी लगा दिए जाएं, और उनके जरिए मैं कुछ ऐसा काम करूं जिसकी वजह से वहां मेरे मुखालिफ के वोट कम हो जाए। मसलन ये तो हो गया है ऑफिशियल हवाले से, जो समाज की सतह पर होता है कि ये हमने देखा लाहौर के एक ज़िमनी इंतखाब में कि ख़वातीन के जो शनाख्ती कार्ड थे वो उनके जो घर के मर्द थे उन्होंने जब्त कर लिए थे, और इसी तरह हमने ये भी देखा कि जो बहुत गरीब लोग हैं वो किसी खास पार्टी को वोट डालना चाह रहे थे तो उनके शनाख्ती कार्ड खरीद के रख लिए ताकि वो पोलिंग वाले दिन जाके अपना वोट इस्तेमाल ना कर सके। अब ये इस तरह की सटल किस्म की धांधली होती है कि जिसको पकड़ना भी बड़ा मुश्किल होता है।
सही, सो इस तरह वो असरअंदाज होते हैं। बेहद शुक्रिया आपका सरवर बारी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, हमारे लिए आपने जी। ये सरवर बारी साहब थे, हमने कंवर दिलशाद जो कि चेयरमैन है नेशनल डेमोक्रेटिक फाउंडेशन के, फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, उनसे भी ये मालूम किया है कि ये एक बाकायदा मुनज़्ज़म धांधली क्या होती है।
मुनज़्ज़म धांधली में बाकायदा एक स्कीम के तहत, प्रोग्राम के तहत, जिसमें जो जिस तरह भी होते हैं खास खास जो पार्टियां होती हैं तो वो रिटर्निंग ऑफिसर के साथ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ वो बारगेरी भी कर लेते हैं। उसके कई तरीके होते हैं, या तो वो अपनी मर्जी का पोलिंग स्टाफ लगाते हैं, वो जो रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है वो अपनी उसको बाकायदा ऊपर से चलता है प्रेशर, और वो फिर अपनी प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिस तरह वो लिस्ट प्रोवाइड करते हैं उसके मुताबिक वो उनका अपॉइंट कर देते हैं अमला जो है, इसको कहते हैं मुनज़्ज़म बाकायदा तरीके के मुताबिक। फिर इसमें होता है कि जो बैलेट पेपर होते हैं वो भी इनकी ख्वाहिश होती है किसी ना किसी तरीके से हम पहले एडवांस वो है वहां से ले लें रिटर्निंग ऑफिसर से, और बैलेट पेपर को फिर अपना मिस यूज करते हैं, ये भी एक मुनज़्ज़म धांधली में आ जाता है। तीसरा ये होता है कि जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं तो वो बाकायदा पुलिस के जरिए निकाल दिया जाता है, धमका के, लालच दे के, तरगीब दे के, आमतौर पर तो तरगीब भी दी जाती है, पैसे भी दिए जाते हैं, या फिर उसको डराया धमकाया जाता है कि आपका जो आइडेंटिटी कार्ड दुरुस्त नहीं है, आप चलिए आप कार्ड लेके आ गए हैं।
جی یہ تھے قمر دلشاد صاحب اور سرور باری صاحب کا نقطۂ نظر. آپ نے سنا ہے کہ الیکشنز کے اندر جس کو منظم دھاندلی کہا جاتا ہے, سسٹمک ریگنگ, وہ کیا ہوتی ہے, کیسے اس پہ اثر انداز ہو سکتی ہے مشینری, اور اب پاکستان کے اندر خاص طور پہ تمام صوبوں میں چیف سیکرٹریز, آئی جیز, اور اب اس کے بعد اگلے فیز میں کمشنرز اور ڈی پی اوز, ان کا بھی تبادلہ وہ اس منصوبے کا حصہ ہے. اس سے انتخابات کتنے شفاف ہونے جا رہے ہیں, انالیسز ہم لیں گے. حبیب اکرم صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, اینکر ہیں دنیا ٹیلی ویژن کے ساتھ, ان کی وابستگی اور خاص طور پہ ان انتخابات پہ بہت زبردست کام کر رہی ہیں. نہ صرف یہ کہ کانسٹیچوئنسی ٹو کانسٹیچوئنسی, ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ جا کے عوام کے رجحانات کا جائزہ لے رہے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن سسٹم کے اندر جہاں پہ فلاز ہیں اس کو بھی وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. حبیب اکرم بہت شکریہ آپ کا, پہلی دفعہ آپ ہمارے پروگرامز میں آئے ہیں, ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. جی ابھی ہمارے ساتھ سرور باری صاحب تھے کچھ دیر پہلے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی 1000 جو سیاسی ورکر ہیں مختلف سیاسی جماعتوں سے ان سے بات کی ہے, اور ان میں سے 90% ابھی تک اس بات سے مطمئن ہیں کہ تمام پارٹیوں کے لیے لیول پلیئنگ فیلڈ ہے اور یہ ایک بہتر منظم اور شفاف انتخابات ہونے جا رہی ہیں. آپ کے مشاہدے میں کیا آیا ہے؟ آج کی ڈیولپمنٹ بھی سامنے رکھیے گا. ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ پولنگ اسٹیشن کے اندر اور باہر فوج تعینات ہوگی. یہ کوئی نیا فیصلہ نہیں, پہلے بھی ہوتی ہے, لیکن کیا اس کا مینڈیٹ بھی تبدیل ہونے جا رہا ہے؟ آرمی جو اندر وہاں پہ ڈپلائڈ ہوگی, لیکن پہلے ذرا کیا ماحول ہے ابھی اس وقت انتخابات کے لیے, کتنا فیئر ہے؟
دیکھیے الیکشن کے لیے باہر جو فیئر ہونے کے مختلف فائدے ہیں اور اس کو دیکھنے کے مختلف زاویے ہیں. جو بنیادی زاویہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا کہیں سسٹم کے اندر ایسا فلا ہے کہ جو 25 جولائی ہوگا یعنی پولنگ کا دن ہوگا, کیا اس دن کوئی دھاندلی ہو سکتی ہے؟ کیا اس دن سسٹم کے اندر کوئی ایسی کمزوری ہے جس کا کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ تو میں بالکل بلا خوف تردید یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ 25 جولائی کو تو کچھ نہیں ہو سکتا.
صحیح.
لیکن ہاں 25 جولائی سے پہلے کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ لیول پلیئنگ فیلڈ نہیں ہے. آپ اس کی مثال لے لیں, آپ میں اس کو عرض کروں گا, پاکستان کی تاریخ کا بڑا ہی نادر واقعہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک وزیر اعظم کا نااہل ہو جانا, اور وزیر اعظم بھی ایسا جو 1.5 کروڑ ووٹ لے کر منتخب ہوا ہو. تو نواز شریف اس وقت دیگر تمام پارٹیوں کے جو سربراہان ہیں وہ آزادانہ اپنی کیمپین کر رہے ہیں. نواز شریف کی آزادی سم ہاؤ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کی لے حدود بڑی متعین ہے اور ایک تنگ لائن میں سفر کر رہے ہیں. اب تک وہ 100 یعنی اس ان الیکشن کے دنوں میں بھی ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ان الیکشنوں کے دنوں میں بھی ان کے پاس یہ رعایت نہیں ہے کہ وہ عدالت نہ جا سکے. عدالت میں وہ جانا پڑ رہا ہے انہیں, اور ان کے اوپر ایک فوجداری مقدمہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کے اوپر نا اہلیت کا ایک داغ لگا ہے, اور نا اہلیت بھی ایسی کہ جو عدالت سے تو ہوئی لیکن اسی عدالت نے تقریباً اسی طرح کے گراؤنڈز کے اوپر مختلف لوگوں کو نااہل نہیں کیا جبکہ درخواستیں ان کے پاس گئی تھی. تو لہٰذا کہیں نہ کہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے لیول پلیئنگ فیلڈ کی بات تو کی جا رہی ہے 25 جولائی کے حوالے سے, میں پہلے بھی رائے آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں, لیکن جو رن اپ ٹو 25 جولائی ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ہم جواب دیں.
آپ نے دونوں دو چیزوں کا تو جائزہ لیا کہ انتخابات سے پہلے اور انتخابات کے دن آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں, لیکن پہلے لیول پلیئنگ فیلڈ نہیں, لیکن انتخابات کے بعد جو عام طور پہ پچھلے انتخاب میں ہمیں نظر آیا کہ جی نتائج یا خاص طور پہ جو فارم 14 ہے, اب جو فارم 45 بن گیا ہے, اس کا دستیاب نہ ہونا, کانسٹیچوئنسیز کا نہ کھولنا, وہاں پہ بہت کچھ کہا گیا کہ شاید درست نہیں ہے. انتخابات کے بعد جس طرح سے مشینری روایتی طور پہ پاکستان کے اندر الزامات کے مطابق مبینہ طور پہ وہ اثر انداز ہوتی ہے, سو کیا انتخابات کے بعد بھی اب بھی اثر انداز ہونے کی اہلیت رکھتی ہے؟
دیکھیے مشینری میں اگر کہیں کرپشن ہے یا مشینری میں اگر کہیں پولوشن ہے الیکٹورل مشینری کے اندر, تو یقینی طور پر ایسی باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن میں کم از کم یہ بات ضرور کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے کوئی ایسا اعتراض اٹھانا کہ جسے کہیں دنیا میں ایکسیپٹ کیا جا سکے یا کسی عدالت میں ایکسیپٹ کیا جا سکے, میرا خیال ہے کہ وہ بہت ہی مشکل ہے. خاص طور پر پاکستان کے جو الیکشن ہیں, اگر آپ ان کو کمپیئر ان کا مقابلہ کریں برطانیہ میں ہونے والے الیکشن سے یا امریکہ میں ہونے والے الیکشن سے, تو جو الیکشن کی دستاویزات ایک ریٹرننگ آفیسر بناتا ہے اور اس کے بعد جو پولنگ آفیسر بناتا ہے, وہ اتنی زیادہ ہیں کہ وہ دنیا کے چند ان چند ممالک میں سے ایک ہے پاکستان کے, جہاں پہ ایک پولنگ آفیسر کو کئی قسم کے دستاویزات پر سائن کرنے پڑتے ہیں اور پولنگ ایجنٹ سے سائن لینے پڑتے ہیں. تو لہٰذا یہاں پر اس طرح کی سسٹمیٹک دھاندلی کا راستہ تو رکا ہوا ہے.
اتنا آسان نہیں ہے, بہت کچھ میچ کرنا پڑے گا. ہم نے جو اپنے پینلسٹ سے پہلے پوچھا, سرور باری صاحب نے بھی اس پہ اپنی رائے دی ہے اور قمر دلشاد صاحب نے, ابھی بکرم صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا, زاہد حسین صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, سینئر صحافی تجزیہ کار فارمر اسکالر ایٹ ولسن سینٹر. زاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں. بات ہم یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے اندر انتخابات 2018 ان کو شفاف غیر جانبدار بنانے کے لیے ابھی تک کتنی تیاریاں کی گئی ہیں. آج پولنگ اسٹیشن کے اندر اور باہر فوج تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا, گزشتہ روز جو ٹاپ مشینری ہے چاروں صوبوں کے اندر اس کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا, اس سے کیا ماحول بن رہا ہے, کیا لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ اکرم صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا نااہل ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے.
دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ کس کو کہتے ہیں وہ سب کی اپنی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. پاکستان کے جو الیکشن ہوتے رہے ہیں اس میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ سوالیہ نشانات ہوتے رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ کوئی اس چیز کو پورا مینیپولیٹ کر سکتا ہے یا رک کر سکتا ہے وہ اتنا شاید ممکن نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, تو میں اس کو اس انداز میں نہیں دیکھتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ اس کو الیکشن سے جو ہے اور اس کی وجہ سے کوئی الیکشن میں جو ہے لیول یہ پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے, وہ اس طرح سے میں نہیں دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے ایک ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ الیکشن کے جو اب جو ہو رہے ہیں جو باقی چیزیں ہیں جیسے کیئر ٹیکر حکومت کا قیام جو اس پہ بھی کئی جو سوالیہ نشان ہوئے تھے, لیکن پاکستان میں تو ہر الیکشن کے متعلق ہر پارٹی کے اپنے اپنے جو ہیں
ایک سوالات ہیں تفوضات ہیں.
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ابھی جو یہ فیصلے کیے گئے ہیں اس سے نہیں لگتا ہے کہ مجھے کہ کوئی جو ہے الیکشن کو پہلے سے یا پری الیکشن مینیپولیشن کی طرف جا سکتے ہیں. ایک تو پاکستان میں بہت تبدیلی آئی ہے, لوگ یہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ جو ہے یہ دیکھا جائے تو یہاں پہ 8 سال جو ہے لگاتار ڈیموکریسی رہی, جو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ لانگسٹ پیریڈ آف سویلین رول. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اب یہ دوسری دفعہ ایسا ہونے جا رہا ہے جہاں پہ ایک منتخب حکومت دوسری منتخب حکومت کے سے جو ہے اپنے سے اقتدار لے گی. تو اچھا اس کے بعد یہ بھی آتی ہے کہ یہاں پہ میڈیا بھی کافی آزاد ہے اس لحاظ سے, تو اب یہ تمام چیزوں کی موجودگی میں یہ کہا جائے کہ جو ہے وہ کسی ایک طرف جو ہے جس کا الیکشن کو وہ کیا جا سکتا ہے وہ ممکن نہیں.
لیکن ظاہر صاحب آپ نے وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی آج ہی رپورٹ آئی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت الارمنگ ہے, یہ کریک ڈاؤن جرنلسٹ کے اوپر, بلاگرز کے اوپر, اور وہ بھی خاص طور پہ ایسے وقت میں جب انتخابات ہونے جا رہے ہیں, سو وہ بھی اس کو لنک کر رہے ہیں اس کے ساتھ.
دیکھیں بات یہ آتی ہے کہ یہ اس قسم کے واقعات بہت پہلے بھی ہوتے رہے ہیں, کہ اچانک نہیں ہوئے ہیں. اس قسم کے جو ہے بعض دفعہ جو جرنلسٹوں پہ ایک لحاظ دباؤ اور یہ پاکستان کی تاریخ میں رہی ہے, میں بھی جرنلسٹ رہا ہوں 35 سال سے, میں نے بہت کچھ دیکھا ہے اس میں, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ یہاں پہ تمام آوازیں ختم کی جا سکتی ہیں. یقین طور پہ جس لوگ بعض لوگوں پہ جو ہے اس قسم کے جو ہے کیا کہتے ہیں قطغن بھی لگی ہے, لیکن مطلب یہ نہیں ہے, اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ اس وقت بہت کچھ لکھا جا رہا ہے, بہت کچھ بولا جا رہا ہے. تو یہ کہنا کہ جو ہے اس وقت کوئی بہت زیادہ کوئی آواز بند کر دی گئی وہ صحیح نہیں ہے. ہاں یہ واقعات جو ہوئے ہیں وہ یقینی طور پہ غلط ہوئے ہیں اور اس پہ مذمت بھی کرنی چاہیے, لیکن میں اس کے باوجود بھی میں دیکھا ہے کہ جو ہے آج آسان کسی کے لیے نہیں ہے
الیکشن کو
کس طرح سے جو ہے الیکشن کو اپنی طور پہ وہ کر سکتے.
لیکن ایک بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اس وقت بہرحال ہم تو چونکہ کھل کے کہہ سکتے ہیں, جب سے نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے وہ براہ راست ایک ادارے کی جانب بلکہ دو اداروں کی جانب وہ انگلی اٹھا کے کہتے ہیں کہ وہ ان کے مخالف ہیں یا ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, وکٹمائز کیا جا رہا ہے, وہ دو ادارے ان کا بڑا کردار بنتا ہوا نظر آ رہا ہے الیکشنز کے اندر. سپریم کورٹ جو ہے وہ ظاہر ہے یا سابق چیف جسٹس ہیں یا سابق جسٹس ہیں جو الیکشن کمیشن کے اندر ہیں, باقی لوگ جو ہیں سابق کے ایک جسٹس جو ہیں وہ بلکہ چیف جسٹس وہ نگران وزیر اعظم ہیں. سائرہ زل تارڑ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور دوسرا یہ کہ آج فوج کو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, فوج کے بارے میں بھی ان کے اپنے تحفظات ہیں. سائرہ صاحب آپ ہمیں بتائیے گا بعض اطلاعات یہ آ رہی تھی کہ شاید نواز لیگ کے اندر کچھ زیادہ وہ کمفرٹیبل نہیں ہے فوج کے انتخابات کے انعقاد میں، جبکہ یہ تو روایتی طور پہ رہے ہیں پاکستان کی فوج سیکیورٹی کے اوپر تعینات یا مامور ہوتی ہے، آپ کے کچھ سوالات یا تحفظات ہیں اس پس منظر میں؟
دیکھیں جی، بالکل، بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ جب سے یہ الیکشن 2018 شروع ہوا تو آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو شامل کیا گیا ایک مخصوص پارٹی میں، اور جو بھی ریجنل پارٹیز بنی الٹیمیٹلی پھر وہ پی ٹی آئی میں گئیں، اور میڈیا کے اوپر طریقے سے فیصلوں پہ، مطلب آپ شیخ رشید صاحب کا کل کا فیصلہ دیکھیں. سو یہ جو چیزوں میں تضاد ہے نا، ایک تو یہ، جہاں تک آپ
شیخ صاحب سے پہلے جو ہیں وہ خواجہ صاحب کا بھی فیصلہ
سیکیورٹی کے حوالے سے
جی،
اور وہ پولنگ سٹیشنز جہاں پہ ضلعی انتظامیہ یا پروونشل گورنمنٹ کہیں کہ یہ سینسیٹیو ہے آپ ضرور بھیجیں، لیکن فوج کا کردار جو ہے وہاں پہ صرف امن و امہ کے حوالے سے ہونا چاہیے، مطلب اور کسی حوالے سے نہیں ہونا چاہیے. اور میرے اگر مجھ سے تو آپ پوچھیں تو پولنگ سٹیشنز کے اندر بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ باہر ہوں اگر کوئی مسئلہ ہو تو ہو. یہ جو تھوڑے بہت ہماری پارٹی کے تحفظات ہیں وہ اس لیے ہیں شاید کہ این اے 120 میں آپ نے دیکھا کہ پولنگ سٹیشن کی چار دیواری کے اندر لوگ بھرے ہوئے تھے لیکن ان کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا. تو مطلب یہ ہے کہ میرا خیال ہے ضرور ان پولنگ سٹیشن پہ جو سینسیٹیو ہیں اور جو کہ لوکل ایڈمنسٹریشن آپ کو لکھتی ہے کہ یہ سینسیٹیو ہیں، وہاں وہ ضرور آئیں، اور واقعی ہمیشہ ہر الیکشنز میں آتی ہیں، لیکن ان کا پھر جو ہے نا جو رول ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ وہاں کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہ ہو، کوئی ہنگامہ آرائی نہ ہو، اور اس طرح کا اس طریقے سے فوج کھڑی ہو کہ ووٹر جو ہے نا وہ اس کو انفلوئنس نہ کرے.
صحیح،
مطلب وہ انڈیپینڈنٹلی جائیں، اپنی مرضی کے ساتھ جائیں، کوئی ان کو گائیڈ.
لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ اگر
فوج نہیں،
اگر مشینری اندر ووٹر کو انفلوئنس کر رہی ہو،
جو ہے نا وہ ووٹر کی رائے کو وہاں پہ مطلب انفلوئنس نہ کرے،
نہ وہ فوج انفلوئنس کرے اور نہ ایون وہ جو لوگ جہاں پہ جو تعینات کیے گئے ہیں ذمہ داری پہ جو مامور ہیں وہ بھی نہ کریں. حبیب اکرم صاحب کیا کہیں گے؟ نواز لیگ کا ایک کنسرن ہے، کتنا جینون ہے؟ کیا واقعتاً فوج کا جو مینڈیٹ ہے، ان کا جو ضابطہ اخلاق کے اندر یہ چیز شامل ہونی چاہیے کہ وہ محض سیکیورٹی فراہم کریں اور کسی نوعیت کی مداخلت نہ ہو؟
دیکھیے، فوج کا پرائمری کام تو یہی ہوگا، لیکن کسی بھی طریقے سے کوئی ایسا شخص نہ داخل ہونے پائے جو اندر آ کے دنگا فساد کرے اور کسی طریقے سے ووٹنگ کو روک لے. پاکستان میں جب یہ الیکشن ہوتے ہیں تو یہ ایک ٹیکنیک ہے بہت سارے امیدواروں کی کہ جس پولنگ سٹیشن سے وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں مار پڑے گی یا یہ کمزور ہیں،
وہاں جھگڑا کرا دیا،
ان کا ساتھ نہیں دیں گے، تو وہاں پہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے پولنگ رکوا دی جائے تاکہ مخالف امیدوار کا جو حامی ووٹر ہے اس تک نہ پہنچ سکے. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے جو معاملات کے لیے فوج کا ہونا پاکستان میں ناگزیر ہے. لیکن ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا جناب علی کہ پاکستان کے اندر 80,000 سے زیادہ اور گوادر اور جیونی سے لے کے یہ کراچی تک، کراچی سے اور پھر کراچی سے لے کے پشاور تک آپ کو یہ پولنگ اسٹیشن بنانا ہوں گے. تو کیا 80,000 سے زیادہ پولنگ اسٹیشن سے اگر آپ صرف 2 فوجیوں کو متعین کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 1,60,000 فوج آپ کو کم از کم 8 گھنٹے کے لیے
درکار ہے.
پہلے تو یہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہماری فوج اتنا پلان کر سکتی ہے اس طریقے سے کہ آپ اسے مختلف جگہ سے اتنی بڑی موومنٹ کروا سکتی ہیں، کیا یہ فیزیبل بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ اس سے جب تک، ابھی تو یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، جب تک یہ فوج کے ساتھ ڈسکس نہ ہو اس وقت تک اس کے بارے میں کچھ کہنا.
آج ویسے فوج کے سربراہ ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز موجود تھے اس اجلاس کے اندر جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے. زاہد صاحب، آپ ذرا فوج کے کردار پہ بات کیجیے گا، جب خاص طور پہ بحیثیت ایک ادارہ، ایک سب سے بڑی جماعت جو ہے اس وقت پاکستان کی، اس کے اپنے تحفظات ہیں، یا وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اس کو اگر نشانہ بنایا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کردار وہاں سے بھی ہے، تو پھر فوج کو خاص طور پہ اگر پولنگ اسٹیشن کے اندر بھی کوئی کردار دیا جاتا ہے تو اس پہ بعد میں اٹھنے والے سوالات میں کتنا وزن ہوگا؟
دیکھیں، میں وہی بات کی کہ الیکشن جب بھی ہوتے ہیں تو بہت سے پارٹیوں کو ہر قسم کے تحفظات بھی ہوتے ہیں. دیکھیں، یہ پی ایم ایل این بات کر رہی ہے تو اس سے پہلے ہم نے 2013 میں بھی دیکھا تھا، یہ بھی بات آئی تھی مختلف پارٹیوں سے کہ وہاں دھاندلی ہوئی ہے. हुई या नहीं हुई उसमें बात मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन ये देखें इसमें इलेक्शंस का एक तरीकेकार है पाकिस्तान में। अब ये फौज का सिर्फ वजह से, जैसे अभी हबीब अकरम साहब कह रहे थे कि एक होता है पाकिस्तान में कि जब इस किस्म की पोलराइजेशन जब होती है जहाँ पे आप इस बात पे भी मुत्तफिक नहीं होते हैं कि सिविलियन इदारे जहाँ वहाँ पे उसको करें, तो फिर उसका फौज भी जो है फिर उसका एक किरदार बन जाता है। होना नहीं चाहिए वो अलग बात है,
होना
है। पाकिस्तान की जो अपनी मखसूस सूरत हाल है तो उसमें हर जमात की तरफ से फिर डिमांड भी आती है कि अगर हमें गैर मुतनाज़ा इलेक्शन कराने हैं तो उसमें फौज को बुलाया जाए। मिसाल ये है कि इस दफा जो है दूसरी पार्टी की तरफ से डिमांड आई है, इससे पहले PMLN भी ये डिमांड करती रही थी।
सही।
बात यह है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि जो सिविल इदारे हैं या इलेक्शन कमीशन है उसको हमने कभी मजबूत बनाने की कोशिश नहीं की। हर तब ये हुकूमत में PMLN भी रही है,
इससे
पहले पीपल्स पार्टी भी रही है, लेकिन इस दौर में कभी उन्होंने इस बात की इजाजत नहीं दी है कि जो दूसरे ममालिक में होता है कि PMLA के इलेक्शन कमीशन ऑल पावरफुल हो जाता है, वो नहीं हुआ।
एग्जैक्टली, इदारे मजबूत हो, क्रेडिबल इलेक्शंस करा सके, सबका भरोसा हो। अभी सब एक सवाल सायर अफजल तारड़ साहब ने पहले बात की थी तो मैं डायरेक्टली उसका आपसे जवाब भी लेना चाह रहा हूँ। उन्होंने ये फरमाया था कि मुस्लिम लीग नवाज़ की ज़ाहिर रहनुमाएँ और जैसे बहुत सारे और लोग भी कहते हैं कि जो लोग इलेक्टेबल्स वो PTI में गए नहीं हैं, भिजवाए गए हैं, उसका इशारा भी उन्होंने इसी जानिब किया और इसको भी प्री पोल रिगिंग कहते हैं। आपने काफ़ी इलेक्शन, काफ़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, काफ़ी हलकों के अंदर सर्वे किया है, आप कोई ज़्यादा हामी अपने ذاتی ویوز میں نظر نہیں آتے ہیں لیکن آپ کی جو رپورٹس ہیں وہ بہت مختلف ہیں، وہ PTI کی فیور میں جا رہے ہیں سروس، تو یہ واقعتاً خلائی مخلوق کا کردار ہے یا خدائی مخلوق کچھ اور سوچ رہی ہے؟
دیکھیں اتنے بڑے، اتنے نچلے لیول پہ کوئی مخلوق کچھ نہیں کر سکتی،
صحیح،
یہ صرف انسان مخلوق ہی ہے جو کچھ کر سکتی ہے۔ اب کسی کی رائے کو آپ تبدیل کریں اور خاص طور پر ایسی صورت میں جب اس نے 5 سال ایک گورنمنٹ گزار چکا ہو، اس کے اس کی پرفارمنس ہو، تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی تو لوگوں کی رائے میں تبدیلی نظر آ رہی ہے اور خاص طور پر ساؤتھ پنجاب میں یہ تبدیلی نظر آ رہی ہے، خاص طور پر کراچی کے کچھ حصوں میں نظر آ رہی ہے، اسی طرح
تو پھر حبیب اکرم پھر یہ کیوں نہ سمجھ جائے کہ الیکٹیبل بھی ظاہر ہے اسی انہی وائبس کو، اسی نبض کو سمجھتے ہوئے وہ اپنی پارٹی شفٹ کر رہا ہے، یہ کیوں سمجھا جائے کہ اسے خاص ٹیلی فون نمبر کے اوپر 051 کی کال کے اوپر وہ اپنی پارٹی بدل رہا ہے؟
اگر یہ بیانیاں کر رہے ہیں تو ان میں بہت سارے کینڈیڈیٹس ایسے ہیں جو 2013 میں خود بنائے تھے۔ مثال تو ہم بہاول نگر سے طاہر بشیر سیما صاحب تھے، PMLQ چھوڑ کے PMLN گئے تھے، اور اس وقت میں کسی نے کچھ کہا،
غلام بی بی بھروانا جھنگ سے تھی، شیخ وقاص اکرم،
شیخ وقاص اکرم، بے شم آپ بہت سے لوگوں کا نام لے سکتے ہیں کہ جو جنہوں نے 2013 میں یہ پارٹی جوائن کی تھی۔ تو کیا آپ کو پھر یہ بھی ماننا پڑے کہ اگر آج کسی ٹیلی فون کی بنیاد پر یہ ادھر PTI میں جا رہے ہیں تو اس وقت کسی ٹیلی فون کی بنیاد پر آئے ہوں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہیں صداقت ہو بات کیس میں، لیکن اس کو
جی آپ کی آواز بھی تھوڑی کٹ رہی ہے۔ سائرہ افضل صاحب، آپ کے سوال کا جواب میں نے لینے کی ویسے کوشش کی ہے، سو آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ کوئی خلائی مخلوق جو ہے وہ مجبور کر رہی ہے ان الیکٹیبلز کو؟ وہ بتا رہے ہیں کہ
میں تو بالکل نہیں کہتی خلائی مخلوق کر رہی ہے، لیکن دیکھیں ہر کسی کو پتا ہے، مطلب اب یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا آپ کو نیب کے کیسز، بلیک میلنگ، اب مطلب یہ ہم اب سارے کاکے نہ بنے، اور اللہ کا شکر ہے کہ مطلب یہ پہلی دفعہ ہے کہ الیکٹیبلز گئے ہیں ہمارے سامنے۔ ابھی میں اس بورڈ کی میٹنگ میں تھی جہاں PMLN کے تمام لوگ انٹرویو دینے کے لیے آئے، اور وہ جو UC کے چیئرمین جو ٹکٹ ہولڈر تھے ان کے جو MNA MPA دوسری طرف گئے ہیں، وہ سارے UC کے چیئرمین آ کے بتاتے تھے کہ بھائی آپ نہیں، وہ کہتے ہیں ہم مجبور ہیں، ہم کیا کریں۔ سو یہ بات تو خدا کے لیے آپ بات سنیں، وہ مجبور اور اس دفعہ دیر کیوں لگی؟ یہ جو ابھی حبیب اکرم صاحب کہہ رہے تھے، انہوں نے میرے حلقے کا بھی سروے کیا، بہت اچھا آیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ساؤتھ پنجاب میں تبدیلی، کس بات کی تبدیلی؟ کون سا صوبہ؟ وہ کیوں نہیں جو وہ جو جنوبی پنجاب محاذ تھا وہ ٹک سکا؟ مطلب ان کے، میں آپ کو آپس کی بات بتاؤں، उनका किसी ने कहा, मैंने उनको उनके ज्वाइन करने वाले मुझे मिले, मैंने कहा आप जो जनूबी पंजाब के सूबे में थे अच्छे खासे, तो क्यों पीटीआई में क्यों गए? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि साईं नहीं रहने देंगे सानू इत्थे।
अच्छा, साईं नहीं रहने
देंगे। तो ये बातें ये बातें क्या करते हैं, क्यों तो फिर सूबे वाले रहते ना।
इलेक्टेबल्स की वफादारियां बदली हैं या उन्होंने जमीनी हकायक पे बदली हैं?
देखिए मैं, मुझे ये लगता है कि अल्लाह ताला खैर करे, इंशाल्लाह ताला ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता होंगी। और अवाम, ये मैं इस बात
से सब की राय ले लेते हैं, आप
जानना चाहते हैं कि अवाम जो है ना उनको एक वाइब देना चाह रहे हैं, उनको पता नहीं क्या इम्प्रेशन, एक इम्प्रेशन जो बहुत ज्यादा ये देना चाह रहे हैं वो ये है कि ये लोग वापस नहीं आएंगे पीएमएलएन वाले
जी।
लेकिन वो चूंकि हमने काम इतना किया है, हमारे मतलब वो सारा है, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। मुझे लगता है कि ये शुरुआत है, आहिस्ता आहिस्ता ना सही अभी 1923 में कर लें, उससे 5 साल बाद आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है ना। और
भाई आप बात करने
दें जी, जाहिद हुसैन साहब आप जी।
ये देखें, ये जो है ये हमारी बदकिस्मती है, सियासत की यही रही है। अब वही मैं मुझे याद आ रहा है 2013 के इलेक्शन से शुरू में ये जितनी बड़ी तादाद में लोग पीएमएलएन में जा रहे थे, तो उस वक्त तो कह रहे थे कि जमहूरियत की फतह हो रही है। आपको मैं नाम बताऊं जिसमें से जो आपकी ये कैबिनेट जो
100 के करीब सर बताया
जाता है, ज्यादा जो है पीएमएलक्यू के लोग शामिल हुए थे, दानियाल अजीज
जी,
ये
तलाक
जो के नहीं थे। तो आप ये इस किस्म की बात करना कि किसी के उसमें जा रहे हैं, गए होंगे या नहीं गए होंगे, वो अपने मकसद के लिए जाते हैं। और सारी जो है ये हमारी मुल्क की सियासत में ये इस किस्म की जो है टर्न कोर्स जो होते हैं, और उसको आप हर पार्टी कबूल करती है। यही जिस जमहूरी महा की है, जो साउथ पंजाब की बात कर रहे हैं, ये सब जो है इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुए थे, जिसमें अक्सरियत इंडिपेंडेंट की आई थी और सारे पीएमएलएन में।
और एक तरह से आप इत्तेफाक करेंगे ये नाकामी है सियासी जमातों की कि वो अपना वोट बैंक इतना एस्टेब्लिश नहीं कर सकते
हैं। ये तो इस किस्म की बात कर रहे हैं जैसे कि इतारा साहब के जो है सब कुछ मुझसे हो रहा है, जरा खुद अपनी तारीफ पे भी नजर गुजरे। दूसरी बात ये, जैसे हबीब अकरम साहब सही कह रहे थे कि लोगों के चाहे कोई भी हो ताकत, ये उनकी राय तब्दील नहीं कर सकती है। एक बात तो है कि जो है जब अगर फर्ज कीजिए, एक मिसाल है 2013 के इलेक्शन या 2008 के इलेक्शन देख लें या 2002 के इलेक्शन देख लें, 2002 में तो वहां पे मिलिट्री हुकूमत यहाँ पे सरकार में ऑल पावरफुल, वहां पे 2002 में इलेक्शन होते हैं तो वहां पे जो है उनकी जो पीएमएलक्यू, उनकी जो जो किंग्स पार्टी थी वो नाकाम हो गई अपनी एक मेजोरिटी
लेने में जी।
और फिर उसके बाद मैनिपुलेशन जरूर हुए कि पीपल्स पार्टी से तोड़ के लाए,
वहां
पे हुकूमत बनाएगी, वो भी एक वोट से। जब वो इकतदार में थे तब भी अवाम की जो राय थी उसको मुकम्मल तौर पे नहीं तब्दील कर सके। जो इसकी मिसाल जो अब खैर अब क्या दें, 1990 के इलेक्शन की सबको पता है, आईजीआई भी बनवाई गई थी ताकि बेनजीर साहब को जो है सजा से अलग रखा जाए, तो क्या उसमें उन्होंने बहुत सारी तब्दीलियां लेके आ गए? नहीं हो सका है। तो ये मैनिपुलेशन होती है पाकिस्तान की,
लेकिन अल्टीमेटली जाहिर ट्रेंड होती है। और
बात यह है कि लोगों के वोट जो है उसको आप नहीं कर सकते। इस वक्त जो है पीएमएलएन को बहुत सारी बातें याद आ रही है, मेरा ख्याल ये कि पीएमएलएन खुद बहुत सारी चीज, अब जैसे मिसाल बताते हैं कि 2013 के इलेक्शन में अगर इमरान खान का इल्जाम यह है कि पीएमएलएन ने धांधली की थी, उनकी अपनी वजूहत थी, मैं उसको सही नहीं समझता हूँ। जब धांधली लोकल लेवल से हर जगह होती है, लोकल है जहाँ पे ताकतवर होते हैं, जहाँ पे आपकी अशराफी ये जो आपकी नौकरशाही आपकी होती है, वहां पे आपको आसानी के साथ इलेक्शन में मैनिपुलेट कर देते हैं।
सही,
लेकिन वही इनको घबराहट जो शायद पीएमएलएन को ज्यादा इसलिए हो रही, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि जो है उनको ये लगता है कि जो उनकी जो डीपली इंट्रेंच जो असर रसूख था नौकरशाही पे, वो शायद एक न्यूट्रलाइज हो जाएगा
इसकी वजह। और यही स्टेट रिसोर्सेज शायद उस तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे।
वो ये है कि लेविंग फील्ड से मतलब ये है कि उनको वो थोड़ा सा एडवांटेज जो पहले मिल जाया करता था वो शायद नहीं मिलेगा।
बहुत शुक्रिया आपका जाहिद हुसैन साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सायरा अफजल तारड़ साहब आपके भी ममनून है, और दुर्दाना माफ़ी चाहता हूँ, ہمیں اب جوائن کیا ہے اسی سیگمنٹ کے اندر بات کرنے کے لیے دردانہ نجم صاحب نے, صافی ہیں, رائٹر ہیں, ہیومن رائٹس کے اوپر بات کرتی ہیں. دردانہ, انتخابات سے متعلق ایک رپورٹ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی آئی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بلاگرز ہیں, جتنے ایکٹیوسٹ ہیں, رائٹ ڈیفینڈرز ہیں, ان کو ان کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے وہ بھی انتخابات سے پہلے, یہ ختم ہونا چاہیے سلسلہ, اور یہ شفافیت کو متاثر کر سکتا ہے. دوسری جانب بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ سوائے اس کے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نااہل ہوئے ہیں, باقی بڑا لیول پلیئنگ فیلڈ ہے. آپ کا انالیسس کیا ہے, کیسے انتخابات ہونے جا رہے ہیں؟
دیکھیں جی, لیول پلیئنگ فیلڈ کی تو بات نہیں کر سکتے, بالکل ایک کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ لیول پلیئنگ فیلڈ دی جا رہی ہے, ایسا تو نظر ہی نہیں آ رہا. اور پچھلے جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں سینٹ کے بھی, اس حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ابھی تو بالکل ایک انتخابات, ایک تو چلے ایک تشویش یہ بھی ہے کہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, لیکن اگر ان شاء اللہ ہوں گے انتخابات, لیکن اس میں ہمیں تو بالکل صاف یہی نظر آ رہا ہے کہ جن پارٹیز کو لانا چاہ رہے ہیں ابھی تو پتہ چل رہا ہے, جس طرح سے دیکھیں نا پی ٹی آئی کے اندر کس طرح سے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا گیا, کس طرح سے پی ٹی آئی کے اندر الیکٹیبل گئے, کیسے گئے, کیوں گئے, وہ ہم بھی جانتے ہیں اور اس گرد سے ان کے اس کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے. تو جس طرح سے دیکھیں ہم پی ٹی آئی کو ایک الیکٹیبل کی جو سپورٹ ملی ہے اور اس سے صاف ظاہر ہے, اور جس طرح سے یہ بیہیو کر رہی ہے, دیکھیں نا ان کی باڈی لینگویج, ان کے لیڈرس کی, پھر وہ سمبولزم سارے کاؤنٹ کرتے ہیں, کس طرح سے وہ جیٹ کو مطلب رینٹ دینا اور پھر اس کے ذریعے مطلب اس کو یوز کرتے ہوئے, مطلب آل دیز تھنگس ٹوگیدر یہ سارے سجیسٹ کرتے ہیں کہ ان کو بھی کچھ سگنل ہیں, ان کو بھی پتا ہے کہ شاید وی آر ایکچولی گورنمنٹ ان ویٹنگ. تو اس کو تو کوئی آپ لیول پلئنگ فیلڈ نہیں کہہ سکتے, تو بھائی اس سے کوئی انتخابات جو ہیں وہ بالکل اس میں شفافیت میں تھوڑا سا تو لگ ہی رہا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں کوئی انجینئرنگ ہو رہی ہے, مینیپولیشن ہو رہی ہے, لیکن اللہ کرے یہ جتنی بھی ہماری تشویش ہے یا سوچتا ہے یہ غلط ثابت ہوں اور پارٹیز کو بالکل کھل کر اور جس طرح سے وہ ان کے جو ووٹرز ہیں, جس کو کہتے ہیں نا ووٹ کو دوست کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ووٹر جس کو ووٹ دینا چاہتا ہے اس کو دینے دیں آپ.
صحیح, اور یہی فیئرنیس ہے. ویسے لوگ یہ کہہ رہے, ہمارے ساتھ جو پینلسٹ تھے نا, حبیب اکرم صاحب بھی تھے, زاہد حسین صاحب بھی تھے, سائر افضل تارڑ تھی, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ عام ووٹر کے رجحانات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. یہ جو الیکٹریبلز ہیں کچھ ووٹرز کے ٹرینڈز کے اوپر جا رہے ہیں, کچھ کو ہو سکتا ہے کہا بھی گیا ہو, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ رجحان ظاہر ہے 2013 میں نواز شریف کے فیور میں بھی نظر آیا تھا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیٹ ریسورسز ہیں صرف وہ اس وقت میاں صاحب اور ان کی فیملی کے ہاتھ سے چونکہ لیے جا رہے ہیں, تو ان کو لگتا ہے کہ لیول پلیئنگ فیلڈ نہیں ہے. یہ ایک دوسرا ورژن ہے, میں جو ریپیٹ کرنا چاہ رہا تھا اس کے اوپر.
نہیں, یہ وہی ورژن ہے نا, جس ورژن کو ابھی ہم اس پہ ہی اگر اس پہ کافی بات ہوئی ہے کہ آبویسلی اپیرنٹلی پاناما کا جو کیس تھا اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا گیا, کہاں اس کو لے کر بات ہوئی, پھر کس طرح سے پی ایم ایل این کو ساری کو, اب پی ایم ایل این توڑ نہیں سکتے تھے نا, تو پی ایم ایل این کو اس طرح سے اس کو دو گورنمنٹ بنا دیے کہ بھائی کچھ کافی ان کے الیکٹیبلس لے کے تھے. اگر پی ایم ایل این کو ایک ذاتی رائے ہے کہ اگر پی ایم ایل این کو آنے دینا ہوتا کتنی ہی میجورٹی ان کو دیں, تو پھر اس طرح سے جس طرح سے پی ایم ایل این کے ساتھ ہوا ہے, مطلب وائی ووڈ الیکٹیبل لیو وننگ ہارس, مطلب اگر ان کو یہ پتا ہوتا کہ جی پی ایم ایل این نے دوبارہ آنا ہے یا ان کو آنے دیا جائے گا, جو بھی سینیریو بنتا, تو دے وڈنٹ ہیو لیفٹ پی ایم ایل این ایٹ دی فرسٹ پلیس. تو اس کا مطلب کہ کوئی ایسا سینیریو, ایک تھرڈ سینیریو ایسا آئے گا جس میں یا تو کوئی بھی پاورفل پارٹی نہیں ہوگی, اور ایک ہر پارٹی جو ہے وہ کسی نہ کسی کے اوپر مرہون منت ہوگی, وہ ساری پارٹیاں مل کے کسی اور کے مرہون منت ہوگی ٹو اسٹے ان پاور. آپ سمجھ رہے ہیں نا ساری بات؟
بالکل جی. دردانہ ہمارے ساتھ رہیے گا, چند سیکنڈ کے ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ پہ بات کرتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام جہانگ میں میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر نیسور امام. ہم نے تفصیل سے بات کی پاکستان کے اندر انتخابات 2045، ریگنگ کیا ہوتی ہے، سسٹمک یا منظم ریگنگ کیا ہوتی ہے، انتخابات کے لیے ماحول کیسا ہے، فوج کی تعیناتی، اس کے اوپر مسلم لیگ نواز کے تحفظات کیا ہیں، اور جو کریک ڈاؤن ہے بلاگرز رائٹرز کے اوپر. اب ہم بات کریں گے ذرا سرحد کی اس طرف، پاکستان اور بھارت دونوں کے درمیان جو متنازع کشمیر ہے اس میں انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کی 49 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ آئی ہے جس پہ بھارت پہ خاصی تنقید کی گئی ہے، اور اس تنقید میں یہ کہا گیا ہے، اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ریاست کے عوام نے گزشتہ 7 دہائیوں سے اس تنازع میں بے شمار مشکلیں اٹھائی ہیں، کثیر تعداد میں انسانی جانیں تلف یا برباد ہوئی ہیں. پاکستان اور بھارت جو ہیں، یہ پہلی رپورٹ ہے اقوام متحدہ کی جانب سے، اور اس میں حد بندی لائن کو دونوں جانب مبینہ پامالیوں کی عکاسی کی گئی ہے. پاکستان کے بارے میں بھی تنقید ہے، لیکن بھارت یہ سمجھتا ہے، اس نے اس رپورٹ کو مسترد کیا ہے کہ یہ ون سائیڈڈ ہے اور اس میں محض جو ایک پروپیگنڈا ہے. وہاں کے انالسٹ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسلامی ممالک کی تنظیم کا جو بیانیہ ہے اسی کی بنیاد کے اوپر اس رپورٹ کو بیس کیا اور وہ اس کو مسترد کرتے ہیں. پاکستان اس کا خیر مقدم کر رہا ہے، کشمیر کے اندر جو کشمیری لیڈر ہیں وہ اس کا خیر مقدم کر رہے ہیں. دردانہ نجم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جرنلسٹ ہیں، رائٹرز ہیں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ، ہیومن رائٹس کے اوپر لکھتی ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر حمیدہ نعیم وہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں، پروفیسر ایٹ سری نگر یونیورسٹی، اور ہمارے ساتھ ہیں اجائے شانے، ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ مینجمنٹ، نئی دلی سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. سو سب سے پہلے ذرا ڈاکٹر حمیدہ آپ ہمیں بتائیے گا، کیا کہیں گے آپ اس اقوام متحدہ کی اس رپورٹ پہ؟ کشمیری لیڈرشپ کافی اس پہ مطمئن نظر آتی ہے، اور پھر یہ رپورٹ جو ہے اس کا آگے کیا امپیکٹ یا ڈسکورس نظر آتا ہے، یا اس ڈسکورس کے اوپر کیا فرق ڈال سکتی ہے یہ رپورٹ؟
آپ ایسا سمجھ لیجیے کہ اٹ ہیز کم لائک اے رین ان دا پارچڈ لینڈ. یہ جو ہماری خشک سالی ہے پچھلے اتنے سالوں سے، اور یو این نے بالکل سٹڈیز سائلنس اڈاپٹ کی تھی وزوی کشمیر، اور یہ جمود انہوں نے توڑا آج اتنے سالوں کے بعد، کیونکہ لاسٹ انگیجمنٹ جو یو این کا تھا کشمیر کے ساتھ وہ 1948 سے 1956 تک، جب انہوں نے سلو آف ریزولوشنز پاس کیے تھے آن کشمیر. اس کے بعد انہوں نے بالکل الگ رہے، اور پچھلے 30 سال سے خاص کر جو یہاں شورش، زبردست بربریت اور جینوسائڈل پروجیکٹ اور ملٹری رول چل رہا ہے، اس پر انہوں نے کبھی بھی اس طرح سے ایک ایکسکلوسیو رپورٹ وچ انڈائٹس دا اسٹیٹ آج تک نہیں دیا ہے، اس لیے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے، تو ایک تو انہوں نے ایک ہدف لیا ہے 2016 سے 2018 تک جو پامالیاں یہاں ہوئی ہے اس کو خاص کر انہوں نے فوکل پوائنٹ بنایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ ہسٹورسٹی کو ایکسپٹ کیا ہے، کہ یہ کہا ہے کہ رائٹ ٹو سیلف ڈیٹرمنیشن شوڈ بی ریسپیکٹڈ، اور یہ کہا ہے کہ جو ڈریکونین لاز ہے جو ملٹری کو ان برائڈل پاورز دیتے اس کو جلدی ریموو کیا جائے، جس کو ہم آپٹا کہتے ہیں، اس لیے ہم اس کی پذیرائی کرتے ہیں. دوسری بڑی بات آبجیکٹیوٹی سے ٹپکتی ہے کہ ہر ایک جو کیس انہوں نے لیا ہے اس کی بیبلیوگرافی دیکھے، نوٹس ایگزاسٹو دیکھے کہ کتنی ریسرچ کی ہے. اس لیے یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ پروپیگنڈا ہے کہ یہ ایک سورس سے لیا گیا ہے. انہوں نے ملٹیپل سورسز پورٹ کی ہے اور خود مانیٹرنگ کی ہے، مطلب آن فرسٹ ہینڈ لیول پہ، اور اس طرح سے دوسرے اقوام کو بھی ایک انڈیا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ واچ کرتے ہیں کہ کس ملک میں کیا ہو رہا ہے. دوسرا اس کا یہ پہلو ہے کہ انہوں نے اکراس دا لائن جو کچھ ان کے کنسرنز ہیں اس کو بھی لیا، اس لیے یہ کوئی ون سائڈڈ نہیں.
لیکن وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں بھارت سے جو کہا جاتا ہے ویسے تو
ہوئے اس پر بھی انہوں نے،
جو شانی صاحب اس کو بہتر ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، لیکن جو بھارت سے کہا جاتا ہے کہ اس میں جو ملٹنٹس ہیں ان کی کاروائیوں کا تذکرہ اتنا نہیں ہے، ملٹنٹس جو پوٹینشلی نقصان پہنچا سکتے ہیں کشمیر کے اندر، ایون مخالف نقطۂ نظر کے لوگوں کو اس کا بھی تذکرہ نہیں ہے، تو اس ریفرنس میں ون سائڈڈ ہے. لیکن اس سے پہلے کہ اجائے شانی صاحب اپنا رائے دیں، دردانہ نجم، تاکہ پھر دونوں کے موقف کو وہ کے جواب میں اپنا موقف بیان کر سکتے ہیں. دردانہ صاحبہ کیا کہیں گی؟ واقعی بارش کا پہلا قطرہ ہے کشمیر کے اندر، جو موجودہ صورتحال ہے اس پس منظر میں، یہ پچھلے 7 عشروں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے تناظر میں؟
دیکھیں جی، دس از ریئلی بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کافی عرصے سے یونائیٹڈ نیشن میں اس کے اوپر، مطلب ڈوسیئر بہت سے ہم نے جمع بھی کروائے، اس سے بات ہوئی،
और ये जो स्टेप लिया है, रिपोर्ट तैयार की गई है, इट्स एन आई ओपनिंग फॉर इंडिया.
फर्क क्या पड़ेगा?
क्योंकि आपको याद होगा कि हमने बहुत बात की थी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी बिल्कुल खामोश है इसके ऊपर, बिल्कुल बात नहीं हो रही थी. लेकिन चले, ये वाकई उन्होंने सही कहा है कि ये बारिश का पहला कतरा है. और इससे फर्क ये पड़ेगा कि देखिए, एक तो है पाकिस्तान कहता था ना कि खाली पाकिस्तान ही शोर मचा रहा था, या कहीं कहीं आप बल्कि वेस्टर्न मीडिया में तो कहीं कभी कोई खबर आ जाती थी कोई ऐसा कोई बड़ा मात, कोई ऐसा कोई बड़ा हादसा हो जाए. लेकिन आप देखें कि ऑक्यूपाइड कश्मीर में तो रोजाना की बुनियाद पर मर्सिलेसली लोगों को मारा जा रहा है, और उनको ना सिर्फ मारा जा रहा है बल्कि उनको माजूर किया जा रहा है मुख्तलिफ तरीकों से. तो ये तो बिल्कुल एक हश हश खामोश कर दिया हुआ था. इंडिया ने अपनी जो डिप्लोमेसी थी, जो चाम जो भी किस किस्म की वो मल्टीपल डिप्लोमेसी वो चला रहे हैं अमेरिका के साथ और दूसरे ममालिक के साथ, इवन चाइना ने भी कभी इस तरह की कोई आवाज नहीं उठाई, हालांकि इस खत्ते के अंदर ये सारा कुछ हो रहा था. तो ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन के फोरम से आना और वहाँ की ह्यूमन राइट्स के जो है कमीशन का ये रिपोर्ट बनाना, ये बहुत बड़ी बात है. और इसके
नामली अगर ये कहा जाता है कि यूनाइटेड नेशन के ऊपर यूनाइटेड नेशन के ऊपर अगर अमरीका का असर अंदाज होना है या उसके अंदर इन्फ्लुएंस है, तो फिर ये रिपोर्ट ऐसे हालात में भी आई है जब अमरीका और भारत बड़े अच्छे ताल्लुकात एंजॉय कर रहे हैं. जी अजय शाने साहब, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हमारे साथ हैं. आपने डॉक्टर हमीदा नईम साहबा का भी नुकता नज़र सुना है और आपने दुर्दाना नजम साहबा की भी बात सुनी है. क्या कहेंगे आप, भारत का नुकता नज़र क्या है, क्या इम्पैक्ट कर सकता है, और क्या भारत के अंदर जो राइट्स एक्टिविस्ट हैं कम अज़ कम वो इसको संजीदगी से लेने को तैयार हैं इस रिपोर्ट को?
देखिए, पहली चीज तो ये है कि रिपोर्ट एक बहुत ही अजीब तरीके से लिखी गई है. एक तरफा है, और अभी बयान हुआ कि हर चीज भारत में हशश तरीके से की जा रही थी. रिपोर्ट में कम से कम ये तो रिकग्निशन है कि यहाँ पे खुलेआम रिपोर्टर्स जाते हैं कश्मीर में, बहुत हद तक के जो भी वहाँ पे हादसे होते हैं उनको कवरेज मिलती है. पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कोई उनको एक्सेस ही नहीं मिला, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली. पहली चीज तो ये. दूसरी चीज, रिपोर्ट में बायसेस देखिए. ये मेरे हिसाब से ये जो लोग पैराशूट कर जाते हैं ना एक इलाके में, उसके बारे में बिना कुछ जाने, उसके तारीख के बारे में कुछ बिना कुछ जाने, ऐसी रिपोर्टें वो लोग प्रोड्यूस करते हैं. एक सेक्शन है ऑन सेक्सुअल वायलेंस, ये रिपोर्ट है 2016 और 2018 के बीच की, उस पीरियड को कवर करती है.
जी जी.
वो कहते हैं 2016 और 18 के बीच में हमें कोई एविडेंस नहीं मिली सेक्सुअल वायलेंस की, लेकिन 1991 में ये हुआ था. और ऐसे ऐसे केसेस को साइट करते हैं जो बिल्कुल इन्वेस्टिगेट होके डिस्क्रेडिट हो चुके हैं. तो एक एक माइंडसेट है उस. अच्छा, सोर्सेज क्या इस्तेमाल किए हैं? एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, सारा बयान उनका जैसे बिल्कुल परफेक्ट एविडेंस है, वो कुछ भी कह दें वो सही है. तो मेरे हिसाब से ऐसी रिपोर्ट्स लिखने से सिर्फ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस डिस्क्रेडिट होंगी, भारत को इसका कोई असर नहीं होने वाला. दिस इज नॉट ए क्रेडिबल रिपोर्ट, इट इज नॉट ए ऑनेस्ट रिपोर्ट, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड.
मैं आई विश कि मैं इसके ऊपर बड़ी एक तफसीली डिस्कशन जो है वो करा सकता है इस प्रोग्राम का, चूँकि फॉर्मेट ऐसा है तो करंट डेवलपमेंट के ऊपर नुक्ता नज़र. सो अपने तीनों पैनलिस्ट का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन इसके ऊपर हम एक ख़ास राउंड टेबल मुनक़िद करेंगे, होस्ट करेंगे, जिसमें इसके तमाम जुज़ियात के ऊपर भी तफसील से हम बात करेंगे. आपका बेहद शुक्रिया डॉक्टर हमीदा नईम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, और दुर्दाना नजम साहब आपके भी हम ममनून हैं, और अजॉय सैना साहब आपने हमें वक्त दिया, आपका भी बेहद शुक्रिया. और सामीन, इस सेगमेंट को ख़त्म करने से पहले एक अफसोसनाक खबर श्रीनगर से हमारे सामने है. सैयद शुजात बुखारी ये एडिटर थे श्रीनगर के अंदर डेली राइजिंग कश्मीर के, और इसके साथ साथ वो बुलंद कश्मीर उर्दू में अखबार निकालते थे, राइजिंग कश्मीर इंग्लिश में था. इतलात ये मिल रही हैं कि उन्हें मुसल्ला अफराद ने श्रीनगर के अंदर गोली मार कर हलाक कर दिया है. उनके सिक्योरिटी के ऊपर मामूर कुछ जो लोग थे वो भी इसमें मारे गए हैं. यानी शाहिदीन से के बयान से मौसम ये रिपोर्ट यूसुफ जमील साहब ने हमें कुछ देर पहले भेजी है. और डॉक्टर शुजात बुखारी यहाँ वाशिंगटन में थे कुछ 4 बरस कबल, तो उनके साथ एक डिस्कशन का भी हिस्सा बनने का मौका मिला. तो सहाफ़ती बिरादरी इसके ऊपर काफ़ी अफसोस का इजहार कर रही है जो वाशिंगटन के अंदर मौजूद है. यूसुफ जमील साहब, ये कैसे वाक़ पेश आया? कुछ पता चला कि फायरिंग करने वाले कौन लोग थे और उनका किसी के साथ कोई इख्तलाफ था? क्या क्या वजह बनी?
नहीं, जो सुनने में आया, मैं वहाँ पे नहीं था, हालांकि मेरा दफ्तर भी वहीं पे वाक़ है, के साथ ही तो पता
पता चला कि ये शाम को घर जा रहे थे, इफ्तार का टाइम था और ये गाड़ी में बैठे ही थे कि नामालूम मुसल अफराद ने उन पर अंदाजन गोलियां चलाई और वो और उनका एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि उनका ड्राइवर है वो भी पुलिस मैन है, तो वो शहीद वापस जख्मी हुआ लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि शायद वो भी नहीं बच पाएगा
अभी तक। तो ये क्या किसी तरफ से उनको कुछ धमकियां थी, कोई खतरा था या कोई हालिया दिनों में कुछ ऐसा कुछ लिखा या बोला जिस पे कुछ उन्होंने को
पुलिस है उनका कहना है कि ये जो जो अस्क्रियत पसंद है उन्होंने इनको मारा।
अस्क्रियत पसंद होने जी यूसुफ जमील साहब आप ये बता रहे हैं कि पुलिस का ख्याल है कि मिलिटेंट्स ने अस्क्रियत पसंदों ने उन्हें उनके ऊपर हमला किया है।
जी आपकी आवाज़ नहीं आ रहा है, बीच में आप दोबारा जरा पूछे।
जी मैं ये पूछ रहा हूँ आप ये बता रहे हैं कि क्या पुलिस के मुताबिक अस्क्रियत पसंदों ने उनके ऊपर हमला किया है, हालिया दिनों में उन्होंने ऐसा क्या कुछ लिखा बोला जिसके ऊपर किसी भी हल्के को ज्यादा कहना चाहिए कि
तो कश्मीर के जो हालात है यहाँ पता नहीं चलता है। कुछ सोशल मीडिया पे अभी हाल ही में उनकी नुक्ताचीनी हुई थी बावजूद की बिना पर, लेकिन अभी तक ये इस मौके पर ये कहना मुमकिन नहीं है कि उन्होंने उन्हें किसने मारा और क्यों मारा, ये अभी कहना इंतहाई मुश्किल है।
बहुत शुक्रिया आपका यूसुफ जमील साहब, आपने हमें थोड़ा अपडेट किया वहाँ से और ये अभी इब्तदाई तौर पर इसकी तहकीकात हो रही है, अंदाजा होगा कि कौन उसके पीछे था, लेकिन पुलिस का मौका यह है कि अस्क्रियत पसंदों ने उनके ऊपर हमला किया। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं जहाँ रंग में हूँ असद हसन और प्रोड्यूसर है हमारे साथ असवर इमाम, और प्रोग्राम का ये जो हमारा आखिरी सेगमेंट है इसके ऊपर हम बात करेंगे कि शुमाली कोरिया के साथ सदर के उनके रहनुमा के साथ सदर डोनाल्ड ट्रंप उनकी तफसीली मुलाकात के बाद आगे का रास्ता क्या हो सकता है। माइक पोम्पियो ये कह रही हैं कि ऐसा जो तासर दिया गया कि शायद सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमरीका की जानब से जो शुमाली कोरिया के खिलाफ सेंक्शन हैं पाबंदियाँ हैं वो फौरी तौर पर हटा ली जाएँ, तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ये पाबंदियाँ जो हैं वो ग्रेजुअली लिफ्ट की जाएंगी हटाई जाएंगी प्योंगयांग से, और इसके साथ साथ जो प्योंगयांग को ज़रूरी और यकीनी बनाना है वो है अपने जोहरी प्रोग्राम से पीछे हटना, उससे दस्तबरदार होना, मुकम्मल डी न्यूक्लियराइजेशन उसके साथ ये कनेक्टेड हैं। आगे क्या का रोड मैप क्या है, प्रोफेसर फैजान अख साहब एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, वो हमारे साथ मौजूद हैं बफलो स्टेट यूनिवर्सिटी से वाबस्तगी उनकी। प्रोफेसर साहब बेहद शुक्रिया आपका, कैसे देखते हैं आज माइक पोम्पियो इसके स्टेटमेंट के बयान में देखिएगा कैसे सैंक्शंस में उनको मदद मिल सकती है, रियायत मिल सकती है, क्या कुछ क्या उन्हें पहले यकीनी बनाना होगा या अमरीका गुड जेस्चर के तौर पर कुछ रियायत या उनको सहूलत पहले से दे सकता है। जी प्रोफेसर फैजान साहब हमारे साथ होंगे, इस प्रोफेसर इंटरनेशनल रिलेशंस के और इस्लामिक कल्चरल हिस्ट्री के, यूएस एंड मुस्लिम वर्ल्ड के साथ ताल्लुक, ये उनकी एक्सपर्टीज़ में आता है, ये डेवलपमेंट है सामिन, बहुत सारे दुनिया भर के जो माहिरीन हैं उनके नज़दीक उस जनूबी कोरियाई खित्ते को एक बड़े ख़तरे से महफूज रखने में ये जो सरबराह मुलाकात रही जिसमें दोनों ममालिक के रहनुमा सदर डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन बड़े अच्छे जेस्चर्स के साथ उस मुलाकात से बाहर आए, सो लोग ये समझते हैं कि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है पिछले कई दहाइयों के अंदर, और इससे ये फ़र्क पड़ेगा कि जो ये खित्ता एक जंग के दहाने पे जाता हुआ नज़र आता है और एक जो न्यूक्लियर वॉर तक के जो खतरात महसूस किए जा रहे थे उससे बचत हो सकती है, ये एक वर्जन है, लेकिन अब यह है कि इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी। दोनों ममालिक के सरबराहान इस बारे में मुतमैन है कि इसमें जो पेशरफ्त हुई उसमें जो डेवलपमेंट्स हुई वो हौसला अफजा हैं और इससे खित्ते को महफूज बनाने में मदद मिल सकती है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत तारीफ़ की और ये बताया।
हेलो
जी आप हमारे साथ हैं प्रोफेसर फैजान अख साहब
जी,
गालबन ये कोई और
हेलो
जी लाइन कोई और गालबन मिली हुई है, सो
इसको जी सो
हम बात करना चाह रहे थे प्रोफेसर फैजान अख साहब से लेकिन इस वक्त वो हमारे साथ नहीं है, तो हम ज़रा प्रोग्राम के जो लास्ट सेगमेंट था उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको अपडेट करते चलें। क्रिकेट स्पोर्ट्स आज तो एक तो बड़ा दिन यह है कि अफगानिस्तान की टीम जिसने बहुत ज़बरदस्त राइज किया है, शाइन किया है क्रिकेट के अंदर, अभी हाल ही में उसने भी गुज़श्त हफ्ते ही उसने बांग्लादेश को क्लीन स्वीप किया है वनडे मैचेस में। बांग्लादेश पिछली दो दहाइयों से तकरीबन इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही है और अफगानिस्तान को इसमें आए हुए ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है, लेकिन बहुत तेज़ी से ये کرکٹ ٹیم انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر اپنی جگہ بناتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کے کئی پلیئرز انفرادی کارکردگی کے اعتبار سے انٹرنیشنل رینکنگ کے اندر بھی ہیں. آل راؤنڈرز کی کیٹیگری میں راشد خان بہترین لیگ بریکر ہیں. پی ایس ایل آئی پی ایل میں بھی انہوں نے بڑی شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے. اس کے علاوہ بڑے اچھے بیٹس مین اور بالنگ جو اسکواڈ ہے وہ جنریٹ ہو رہا ہے. سو اسی کی اس پرفارمنس, اس کی کارکردگی, اس کا پیشن, انتھوزیزم اس کے لیے کرکٹ کے اندر ایک اور نئی کامیابی لے کے آیا, اور وہ ہے انٹرنیشنل ٹیسٹ کرکٹ کا درجہ ملنا. سو یہ تازہ ترین ٹیم ہے جو انٹرنیشنل کرکٹ کا درجہ جس کو حاصل ہوا ہے. بھارت کے ساتھ وہ اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کرنے جا رہی ہے. سو گڈ لک افغانستان. ایک دنیا کرکٹ کے لیے یہ ایک بڑی بات ہے کہ ایک اور نئی ٹیم جو ہے اب اس کا حصہ ہے, اور امید کرتے ہیں کہ افغانستان کے اندر اس کھیل کو پروان ملے گا, یہ کھیل پروان چڑھے گا, اور آئندہ دنوں کے اندر افغانستان کے اندر بھی انٹرنیشنل مقابلے ہو رہے ہوں گے. سو ایک بہتر اور بدلتا ہوا منظر ہو سکتا ہے, لیکن افغانستان کے کرکٹ شائقین کے لیے بالخصوص یہ بڑی خبر ہے. پروگرام کو ہم یہاں پہ ختم کریں گے. پروڈیوسر تھے اسفر امام اور ہمارے انجینئر تھے سلمان تھاروالی. اسد حسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطۂ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان نے سنگاپور میں اپنے سربراہی اجلاس کا انعقاد کر کے تاریخ رقم کر دی. جہاں تک صدر ٹرمپ کا تعلق ہے, یہ اب تک ان کے دور صدارت میں خارجہ پالیسی کا سب سے اہم قدم ہے, اور ایک ایسے وقت پر اٹھایا گیا جب انہیں امید ہے کہ نومبر میں ہونے والے وسط مدتی کانگریس انتخاب سے قبل ان کے سیاسی قد کاٹ میں اضافہ کرنے میں معاون ثابت ہوگا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے تاریخی مصافحہ کرنے اور جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے سمجھوتے پر دستخط کرنے کے ساتھ ہی دونوں لیڈروں نے اپنے ملکوں کے درمیان تعلقات کے ایک نئے باب کی طرف قدم اٹھایا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بے حد متاثر ہوں گے, لوگ بے حد خوش ہوں گے, اور ہم دنیا کے ایک بڑے اور خطرناک مسئلے کو حل کرنے کی جانب بڑھ رہے ہیں. اور انہوں نے وائس آف امریکہ سے منسلک گریٹا وان سیسٹرن کو بتایا کہ وہ اس موقع کے منتظر تھے.
امریکی
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ملاقات بہت اچھی رہی, ہم دونوں کا رابطہ مثبت تھا. آپ جانتے ہیں کہ میں کیمسٹری کے بارے میں کیسے محسوس کرتا ہوں, یہ بے حد اہم ہے. میرا مطلب ہے کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے درمیان ایک خاص ربط یا کیمسٹری نہیں ہوتی, پھر آپ جو بھی کر لیں باہمی ربط محسوس نہیں ہو سکتا. ہمارے درمیان یہ باہمی ربط آغاز ہی سے پیدا ہوا, ہم نے اس بارے میں بات کی, اور میرا خیال یہ ہے کہ شمالی کوریا کے لیے صورتحال بہت بہتر ہوگی. ایسے میں جب شمالی کوریا نے جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کے لیے کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے, امریکہ نے سیکیورٹی کی ضمانت دینے اور جنوبی کوریا کے ساتھ فوجی مشقیں روک دینے کی پیشکش کر دی ہے. بعض کے لیے یہ سربراہی اجلاس زیادہ تر علامتی رہا جس کی کوئی ٹھوس صورت سامنے نہیں آئی. یہ کہنا ہے تجزیہ کار کائل فیریر کا.
For both sides, this was really just a matter of a meet and greet, them getting to know each other and sort of paving the way for them to...
Korea Economic Institute of America ke Kyle Ferrier kehte hain ki dono fareeqon ke liye ye mehaz mulaqat ka mamla tha aur isme ek dusre ko samajhne ki baat thi aur aainda muzakarat ke liye raah hambar karne ki koshish thi. شمالی کوریا کے ساتھ سربراہ اجلاس سے قبل کینیڈا میں جی سیون سربراہ اجلاس ہوا جس میں تقسیم تھی, جہاں ٹرمپ اور کینیڈین وزیراعظم نے تجارت اور محصولات کے بارے میں سخت رویہ اپنایا, اور ٹروڈو نے جوابی کارروائی کے عزم کا اظہار کیا.
کینیڈین
وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کہہ رہے ہیں کہ ہم کینیڈین بہت شائستہ اور دانش مند لوگ ہیں, لیکن ہم بھی سختی کا رویہ اپنا سکتے ہیں. فیریر کے مطابق ٹرمپ عالمی سٹیج پر گاہے گاہے جارحانہ اور غیر یقینی اقدام اٹھاتے ہیں جن کا تعلق ان وعدوں سے ہے جو انہوں نے اپنے حمایتیوں سے کیے ہیں.
what Trump is doing is being in foreign policy is being very disruptive and that's
Korea Economic Institute of America ke Kyle Ferrier kehte hain ki mere khayal mein Trump kharja policy ke hawale se jo kuch bhi keh rahe hain wo zyada tar intishar ka baais hai aur isi nukte par unhone intikhab bhi lada. وہ صورتحال کے تسلسل کو برقرار رکھنا پسند نہیں کرتے اور یہی بات ٹرمپ کے حمایتیوں کو پسند ہے.
So what we're talking about with Donald Trump is just edging up. His poll average approval average has been about 39-40% for a
while. گیلپ پولنگ کے فرینک نیوپورٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی عوامی پذیرائی کے اعداد و شمار کی بات کر رہے ہیں جو آہستہ آہستہ بہتر ہو رہے ہیں. ان کی مقبولیت کی شرح لمبے عرصے تک تقریباً 39-40% رہی لیکن گیلپ پولنگ کے حالیہ جائزوں میں یہ 42% ہے اور اب ایک ہفتہ پہلے کے جائزے میں یہ 43% ہو گئی ہے. بائی پارٹیزن پالیسی سینٹر کے جان فورٹیر کہتے ہیں کہ توقع ہے ٹرمپ اس سربراہ اجلاس کو ایک بڑی سیاسی کامیابی کے طور پر استعمال کریں گے لیکن ابھی یہ واضح نہیں کہ اس کے نتیجے میں نومبر میں ہونے والے وسط مدتی کانگریس انتخاب میں ریپبلکنز کو کتنی مدد مل سکے گی.
I think the president is always the central person on the ballot in the midterms even though he's not technically on the ballot he's the
bipartisan policy center ke John Fortier keh rahe hain ki mere khayal mein sadr ki haisiyat bas muddati intikhab mein markazi hoti hai agarche wo khud intikhab mein shamil nahi hote phir bhi sadr ek aisa shakhs hota hai jiski mukhalifat dusri party ki taraf se hoti hai aur democratic janib se sadr trump ke liye bharpoor mukhalifat maujood hai jiska izhar hum bade purjosh andaaz mein is intikhab mein dekh rahe hain. اب اس کا دار و مدار صدر ٹرمپ پر ہے کہ وہ شمالی کوریا کے ساتھ اپنے سربراہ اجلاس کو کس طرح کامیابی میں بدلتے ہیں اگرچہ یہ سوالات بدستور موجود ہیں کہ سنگاپور میں سربراہ اجلاس کا ٹھوس نتیجہ کیا رہا اور انہوں نے حقیقتاً کیا کامیابی حاصل کی. بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.